أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاء فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. صدق الله العلي العظيم.
عظیم اور دائمی رحمتوں والے خدا کے نام سے۔ پیغمبر، آپ کہہ دیجئے کہ تمہارے پاس پروردگار کی طرف سے حق آ چکا ہے، اب جو ہدایت حاصل کرے گا وہ اپنے فائدے کے لیے کرے گا، اور جو گمراہ ہو جائے گا اس کا نقصان بھی اسی کو ہوگا، اور میں تمہارا ذمہ دار نہیں ہوں، اور آپ صرف اس بات کا اتباع کریں جس کی آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کرتے رہیں یہاں تک کہ خدا کوئی فیصلہ کر دے، اور وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔
سامعین، ریڈیو تہران کی دوسری مجلس کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ پروگرام کے آغاز میں آپ سامعین نے سورہ مبارکہ بقرہ کی 163 سے لے کر 164 تک کی آیات کی تلاوت اور ان آیات کا اردو ترجمہ سماعت فرمایا۔ قاری تھے حسن مسکری۔ سامعین، ہماری یہ دوسری مجلس کی نشریات شارٹ ویو میں 31 میٹر بینڈ مطابق 9710 کلو ہرٹس اور میڈیم ویو میں 765 کلو ہرٹس پر پیش کی جا رہی ہیں۔ انٹرنیٹ پر ہماری لائیو نشریات کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ پر وزٹ کر سکتے ہیں، ہمارا پتہ ہے urdu.sahar.tv.ir۔ سامعین، ہماری دوسری مجلس میں شامل پروگراموں کی ترتیب کچھ یوں ہے۔ اب سے تھوڑی دیر بعد آپ سامعین سماعت فرمائیں گے پروگرام گرد و پیش، جس میں عالمی خبریں، انٹرویو اور سیاسی تبصرہ پیش کیا جائے گا۔ پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پیش کی جائے گی۔ اس کے بعد تاریخی معلومات پر مبنی ہمارا روز کا سلسلہ ہوگا، یادوں کے جھروکے۔ پروگرام یادوں کے جھروکے کے بعد اسلامی جمہوریہ ایران کے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے ہمارا خصوصی پروگرام پیش کیا جائے گا۔ پھر آپ سامعین اخبارات کے جائزے پر مبنی پروگرام آئینۂ صحافت سن سکیں گے. پروگرام آئینۂ صحافت کے بعد قرآنی آیات کی مختصر تفسیر پر مبنی پروگرام ہوگا کلام نور, اور اس کے بعد پیش کیا جائے گا پروگرام دریچے. اور سامعین پروگرام دریچے کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام پر پہنچے گی. سامعین یہ تو رہی ہماری شام کی نشریات میں شامل پروگراموں کی ترتیب, کچھ ہی لمحات بعد حاضر خدمت ہوتے ہیں. وقت ہوا ہے پروگرام گرد و پیش کا. سامعین وقت ہوا ہے گرد و پیش میں عالمی خبروں کا. اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے ساتھی گلشن عباس نقوی.
بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے باس اہم خبروں کی سرخیاں. ایران کے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم جمعرات کی صبح 6 بجے ختم ہو گئی ہے, اور 24 گھنٹے کے سکوت کے درمیان ایران کے عوام پوری سنجیدگی کے ساتھ صدارتی امیدواروں میں سے بہترین شخص کے انتخاب کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے میں مصروف ہیں. پاکستان کے صوبے بلوچستان کی حزب اختلاف کی اپیل پر آج صوبے بھر میں ہڑتال کی جا رہی ہے. دہلی کی ایک عدالت نے فروری 2020 میں دہلی فسادات کے معاملے میں گرفتار کیے گئے 3 طلبہ کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے. اور افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے 11 ستمبر تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کے باہر نکل جانے پر زور دیا ہے. اور اب پیش ہے خبروں کی تفصیل. ایران کے صدارتی امیدواروں کی انتخابی مہم جمعرات کی صبح 6 بجے ختم ہو گئی ہے, اور 24 گھنٹے کے اس سکوت کے درمیان ایران کے عوام پوری سنجیدگی کے ساتھ صدارتی امیدواروں میں سے بہترین شخص کے انتخاب کے بارے میں حتمی رائے قائم کرنے میں مصروف ہیں. ایران کے عوام جمعہ 18 جون کو نئے صدر کے انتخاب کے لیے اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. ہمارے نمائندوں کے مطابق صدارتی انتخابات کے لیے امیدواروں کی انتخابی مہم اگرچہ ختم ہو گئی ہے, لیکن سڑکوں اور شاہراہوں پر نصب امیدواروں کے بینر اور پلے کارڈ جمعے کو ہونے والے جشن جمہوریت کی یاد دہانی کرا رہے ہیں. محض چند گھنٹوں کے بعد اسلامی جمہوریت کے جشن کا آغاز ہونے والا ہے, اور ایرانی عوام حق رائے دہی کے استعمال کر کے منصب صدارت کے لیے بہترین شخص کے انتخاب کے لیے خود کو آمادہ کر رہے ہیں. 3 نامزد امیدواروں کے بیٹھ جانے کے اعلان کے بعد اب 4 امیدواروں امیر حسین قاضی زادہ ہاشمی, عبد الناصر ہمتی, محسن رضائی اور سید ابراہیم رئیسی کے درمیان مقابلہ ہے. ایران کی گارڈین کونسل یا شورا نگہبان نے صدارتی انتخابات میں حصہ لینے کے لیے 7 امیدواروں کی اہلیت کی توثیق کی تھی, جن میں سے علی رضا زاکانی, سعید جلیلی اور مہر علی زادہ نے انتخابات سے 2 روز قبل مقابلے سے دستبردار ہونے کا اعلان کر دیا تھا. ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے 5,93,10,310 افراد ووٹ ڈالنے کے اہل ہیں. عوامی مشارکت کو یقینی بنانے کے لیے ملک بھر میں 67,000 پولنگ اسٹیشن قائم کیے گئے ہیں. پولنگ صبح 7 بجے شروع ہوگی اور رات 12 بجے تک جاری رہے گی. تاہم ضرورت پڑنے پر 2 گھنٹے کی مزید توسیع کر دی جائے گی. بیرون ملک مقیم ایرانی شہری بھی صدارتی انتخابات کا اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے, اور اس مقصد کے لیے ہندوستان, پاکستان, ترکی, شام اور لبنان سمیت دنیا کے 1-1 ملکوں میں 450 قریب پولنگ مراکز قائم کیے گئے ہیں. ہندوستان میں مقیم ایرانی شہری دہلی, ممبئی, حیدرآباد, بنگلور, پونے اور آندھرا پردیش کے شہر راجامندری میں قائم ایران کے نمائندہ دفاتر میں اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں گے. پاکستان میں مقیم ایرانیوں کے لیے بھی اسلام آباد کے علاوہ لاہور, کراچی, کوئٹہ, پشاور اور ملتان میں ایران کے صدارتی انتخابات میں ووٹ ڈالنے کے مراکز بنائے گئے ہیں. کینیڈا میں مقیم ایرانی شہریوں کے لیے امریکہ کی سرحدوں پر موبائل پولنگ بوتھ بھیجے گئے ہیں. کیونکہ ٹورنٹو نے غیر جمہوری سوچ کا ثبوت دیتے ہوئے اپنے یہاں ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے پولنگ کی اجازت دینے سے انکار کر دیا تھا۔ ایران کی وزارت خارجہ اور بیرون ملک ایران کے نمائندہ دفاتر بیرون ملک مقیم ایرانیوں کے شایع نشان انتخابات کے انعقاد کی بھرپور کوشش کر رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ ایرانی شہری اپنے حق رائے دہی کا استعمال کر سکیں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان سعید خطیب زادہ نے ایک بیان میں بیرون ملک صدارتی انتخابات کے انعقاد کے موقع فراہم کرنے کے سلسلے میں رہبر انقلاب اسلامی کی تاکید کا ذکر کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم ایرانیوں پر رہبر انقلاب اسلامی کی خاص توجہ کا شکریہ ادا کیا اور خاص طور سے اسلامی جمہوریہ ایران کے صدارتی انتخابات میں بھرپور ووٹنگ کی زمین ہموار کیے جانے پر آپ کی تاکید کے بارے میں کہا کہ دسمبر 2020 میں ہی ایران کی وزارت خارجہ نے بیرون ملک ایران کے نمائندہ دفاتر کو انتخابات کے عمل کے آغاز سے آگاہ کر دیا تھا اور انتخابات کے انعقاد کی زمین ہموار کرنے کی ہدایت جاری کر دی تھی۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے مزید کہا کہ مئی کے مہینے میں بھی وزارت خارجہ نے بیلٹ باکس سمیت 13ویں صدارتی انتخابات کے انعقاد کے لیے لازمی چیزوں کو الیکشن کمیشن اور آئین کی نگران کونسل کے نمائندوں کی موجودگی میں تحویل میں لینے کے بعد انہیں دنیا بھر میں موجود اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفاتر میں بھیج دیا ہے۔ ترجمان وزارت خارجہ نے مزید کہا کہ ایران کے باہر اسلامی جمہوریہ ایران کے نمائندہ دفاتر میں صدارتی انتخابات میں ووٹ دینے کے لیے 234 ووٹنگ کے مراکز قائم کیے گئے ہیں اور صرف 3 ممالک سنگاپور، یمن اور کینیڈا میں ایران کے صدارتی انتخابات کے لیے ووٹنگ نہیں ہو سکے گی۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کی حزب اختلاف کی اپیل پر آج صوبے بھر میں ہڑتال کی جا رہی ہے۔ ہڑتال کی وجہ سے صوبے کی متعدد اہم شاہراہیں بند ہیں اور ٹریفک کی آمد و رفت معطل ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے مسافروں اور شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ بلوچستان کی حزب اختلاف کو شکایت ہے کہ حکومت نے بجٹ تجاویز کی تیاری میں اسے اعتماد میں نہیں لیا۔ رپورٹوں کے مطابق حزب اختلاف کی جماعتوں کے حامیوں نے کوئٹہ چمن، کوئٹہ زوب، لورلائی ڈی آئی خان، کوئٹہ کراچی اور کوئٹہ تفتان سمیت متعدد شاہراہوں کو دھرنا دے کر بند کر رکھا ہے۔ مختلف شہروں سے احتجاجی مظاہروں کی خبریں بھی موصول ہوئی ہیں۔ حزب اختلاف کے اراکین پارلیمنٹ نے بجٹ میں نظر انداز کیے جانے کے خلاف صوبائی اسمبلی کے سامنے 3 روز سے احتجاجی دھرنا بھی دے رکھا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ بلوچستان کا آئندہ مالی سال کا بجٹ کل 18 جون کو پیش کیا جائے گا۔ پاکستان کی قومی اسمبلی کے اسپیکر نے ہنگامہ آرائی کرنے والے 7 ارکان کے داخلے پر پابندی ختم کر دی ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر اسد قیصر نے ہنگامہ آرائی کرنے والے جن 7 ارکان پر پابندی لگائی تھی، ان میں سے 3 کا تعلق حکمران جماعت پی ٹی آئی سے اور 4 کا تعلق حزب اختلاف کی جماعتوں سے تھا۔ قومی اسمبلی سیکرٹریٹ کی جانب سے جاری کیے جانے والے نوٹیفیکیشن کے مطابق اسپیکر اسد قیصر نے ارکان پر پابندی معاملات کو سلجھانے اور ماحول خوشگوار رکھنے کے لیے اٹھائی ہے۔ اس سے پہلے حزب اختلاف کی جانب سے اسپیکر کو بھیجے گئے مراسلے میں مذکورہ ممبران سے پابندی اٹھانے کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ واضح ہے کہ پاکستان کی قومی اسمبلی میں کئی روز سے ہنگامہ آرائی جاری تھی اور گزشتہ روز قائد حزب اختلاف کی تقریر کے دوران بعض ارکان ایک دوسرے سے الجھ پڑے تھے۔ اس موقع پر گالیوں اور سخت جملوں کا تبادلہ بھی ہوا تھا۔ اپوزیشن کا الزام ہے کہ حکمران جماعت کے ارکان قائد حزب اختلاف میاں شہباز شریف کو ایوان میں وفاقی بجٹ کے بارے میں تقریر سے روکنے کی مسلسل کوشش کر رہے ہیں۔ دہلی کی ایک عدالت نے فروری 2020 میں دہلی فسادات کے معاملے میں گرفتار کیے گئے 3 طلباء کو فوری طور پر رہا کرنے کا حکم دیا ہے۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق دہلی ہائی کورٹ نے منگل کو جامعہ ملیہ اسلامیہ کے طالب علم آصف اقبال تنہا اور جے این یو کی طالبات دیونگنا اور نروال کو جیل سے 24 گھنٹے میں رہا کرنے کا حکم دیا تھا، لیکن دہلی پولیس نے بدھ کو عدالت میں یہ دلیل پیش کرتے ہوئے کہ ان کے آبائی گھروں کے ایڈریس کو ویریفائی کرنے میں 3 دن کا وقت لگ سکتا ہے، ان طلباء کی رہائی کو ملتوی کرانے کی کوشش، تاہم جمعرات کو دہلی کی عدالت نے حکم دیا ہے کہ ان تینوں طلبہ کو فوری طور پر رہا کیا جائے۔ منگل کو دہلی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا تھا کہ احتجاجی مظاہرہ کرنا بنیادی حق ہے اور مظاہروں کو دہشت گردانہ سرگرمی قرار نہیں دیا جا سکتا۔ عدالت نے کہا تھا کہ ان طلباء نے یونیورسٹی کے اندر مظاہرے کیے تھے جو قانونی جرم نہیں ہے۔ دہلی کی عدالت نے ای میل کے ذریعے جیل انتظامیہ کو ان طلباء کی رہائی کا حکم نامہ ارسال کر دیا ہے۔ ایران اور ہندوستان روٹا وائرس کی مشترکہ ویکسین کی تیاری میں ایک دوسرے سے تعاون کریں گے۔ ہمارے نمائندے کے مطابق ایران کے پاسچر انسٹیٹیوٹ اور ہندوستان کی بھارت بایوٹیک کے درمیان طے پانے والے معاہدے کے تحت روٹا وائرس ویکسین کی تیاری کی غرض سے ٹیکنالوجی کا تبادلہ کیا جائے گا۔ معاہدے پر دستخط کی تقریب آن لائن منعقد ہوئی اور دونوں فریقوں نے ویکسین سازی کے دوسرے میدانوں میں بھی باہمی تعاون میں دلچسپی کا اظہار کیا۔ قابل ذکر ہے کہ روٹا وائرس بچوں میں اسہال کا سبب بنتا ہے اور دنیا کا ہر بچہ 5 سال کی عمر تک کم سے کم ایک بار اس بیماری میں مبتلا ہوتا ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں ہر سال 5 سال سے کم عمر کے 5 لاکھ بچے اس وائرس کے نتیجے میں ہلاک ہو جاتے ہیں۔ افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے نے 11 ستمبر تک افغانستان سے امریکی فوجیوں کے باہر نکل جانے پر زور دیا ہے۔ الجزیرہ ٹی وی کی رپورٹ کے مطابق افغانستان کے امور میں امریکہ کے خصوصی نمائندے ظلم خلیل زاد نے کہا کہ افغان حکومت اور طالبان گروہ کو افغانستان سے امریکی فوجیوں کے باہر نکلنے سے پہلے امن سمجھوتے پر دستخط کر دینا چاہیے۔ خلیل زاد نے کہا کہ امریکی فوجی افغانستان سے نکل جائیں گے لیکن اسے ترک نہیں کریں گے اور افغانستان کے سیکیورٹی اہلکاروں کی حمایت جاری رکھیں گے۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے ابھی حال ہی میں وعدہ کیا تھا کہ 11 ستمبر سے پہلے تک امریکی فوجی افغانستان سے نکل جائیں گے۔ افغانستان سے امریکی فوجیوں کا ذلت آمیز انخلا ایسی حالت میں ہونے والا ہے کہ افغانستان میں اس کی 20 سالہ موجودگی کا 80,000 مظلوم افغانوں کے قتل عام، اس ملک کے بنیادی ڈھانچے کی تباہی، منشیات کی پیداوار اور دہشت گردی میں اضافے کے سوا کچھ نتیجہ نہیں نکلا ہے۔ نابلس میں صہیونی فوجیوں کی فائرنگ میں ایک فلسطینی نوجوان شہید ہو گیا ہے۔ غرب اردن کے ہسپتال ذرائع نے بتایا ہے کہ صہیونی فوجی نے 16 سالہ فلسطینی نوجوان احمد بنی شمسہ کو انتہائی بے رحمی کے ساتھ گولی مار کر شہید کر دیا ہے۔ خبروں کے مطابق مذکورہ فلسطینی نوجوان بدھ کو جنوبی نابلس کی بیتا کالونی میں صہیونی فوجیوں کے بے رحمانہ حملے میں شدید طور پر زخمی ہو گیا تھا۔ صہیونی فوجی نے گزشتہ روز مقبوضہ بیت المقدس میں بھی ایک فلسطینی خاتون کو گولی مار کر شہید کر دیا تھا۔ دوسری جانب غزہ پٹی کے فلسطینی شہریوں نے غزہ کے محاصرے اور صہیونیوں کے جرائم جاری رہنے کے خلاف صہیونی کالونیوں پر آتشین غبارے پھینکے۔ عربی 21 نیوز ویب کے مطابق دو روز قبل غزہ پٹی سے صہیونی کالونیوں پر پھینکے جانے والے آتشین غباروں سے 24 جگہوں پر آگ لگ گئی تھی، جس کے باعث صہیونیوں کو بھاری نقصان پہنچا تھا۔ غزہ کے اطراف کے صہیونیوں کا کہنا ہے کہ آتشین غباروں کے خطرات استقامت کے میزائلوں سے کم نہیں ہیں بلکہ نقصان کے لحاظ سے زیادہ ہیں۔ دریاسنا جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ نے زور دے کر کہا ہے کہ صہیونی حکومت کے اندر غزہ پٹی سے قریب ہونے کی ہمت نہیں ہے، کیونکہ استقامتی محاذ دشمن کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ فلسطین کے انفارمیشن سینٹر کے مطابق جہاد اسلامی فلسطین کے سربراہ زیاد النخالہ نے عرب شخصیات اور پارٹیوں کے ایک وفد سے ملاقات میں کہا کہ صہیونی دشمن کے ساتھ حالیہ جنگ میں استقامتی محاذ کی کامیابی کو معمولی ظاہر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ جہاد اسلامی کے سربراہ نے اس بات کا ذکر کرتے ہوئے کہ سیف القدس کاروائی فلسطینی عوام کی جد و جہد کی تاریخ میں ایک اہم سنگ میل ہے کہا کہ جس طرح سے صہیونی حکام فلسطینیوں کے بارے میں بیانات دے رہے ہیں وہ اس بات کو ظاہر کرتے ہیں کہ وہ فلسطینیوں کے مقابلے میں شکست کھانے کے بعد کس قدر ذلت کا احساس کر رہے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین ابھی آپ ریڈیو تہران سے عالمی خبریں سماعت فرما رہے تھے۔ سامعین رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے بدھ کی شام قومی نشریاتی ادارے آئی آر آئی بی کے ذریعے قوم سے براہ راست خطاب میں اس بار کے انتخابات کی اہمیت پر زور دیا۔ آپ کا یہ خطاب آئی آر آئی بی کے مختلف ٹی وی چینلوں سے براہ راست نشر کیا گیا۔ آپ نے فرمایا کہ ایران اور ایرانی عوام کے دشمنوں نے اس بار بھی کوشش کی ہے کہ عوام انتخابات میں شرکت نہ کریں، لیکن ایرانی عوام نے ہمیشہ دشمنوں کو ان کی اس مہم میں مایوس کیا ہے، اور اس بار بھی انتخابات میں بھرپور شرکت سے دشمنوں کو مایوس کریں گے۔ آپ نے اس قرآنی آیت کا حوالہ دیا جس میں ہر اس عمل کو عمل صالح کہا گیا ہے جو دشمنان اسلام کو مایوس کر دے۔ فرمایا کہ انتخابات میں عوام کی شرکت دشمنوں کو مایوس کرتی ہے، اس لیے انتخابات میں شرکت عمل صالح کی مصداق ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ نے انتخابات کو عوام کے میدان عمل میں موجود رہنے کا مظہر قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی کے ساتھ شفاف اور صحت مند انتخابات کی اہمیت پر زور دیا اور فرمایا کہ ایران میں اب تک جتنے بھی انتخابات ہوئے ہیں وہ سب شفاف اور سالم رہے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ٹی وی مباحثوں کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے فرمایا کہ ان مباحثوں نے ثابت کر دیا ہے کہ ان انتخابات میں امیدواروں کے درمیان حقیقی معنوں میں مقابلہ آ رہی ہے۔ ایران میں صدارتی انتخابات کے انعقاد کے قریب ہیں، اور اس وقت ہم ایک بار پھر ایران میں بیلٹ باکس اور عوام کے مطالبات کا احترام کا مشاہدہ کریں گے جو اسلامی انقلاب کے اصولوں سے جڑا ہوا ہے۔ یاد رہے کہ ایران کے صدارتی انتخابات کی کوریج کے لیے 500 غیر ملکی نامہ نگار ایران پہنچ چکے ہیں۔ ایران کی وزارت ثقافت کے شعبہ غیر ملکی ذرائع ابلاغ کے انچارج نے کہا ہے کہ دنیا کے 226 ابلاغیاتی اداروں سے تعلق رکھنے والے 500 غیر ملکی صحافی اور نامہ نگار ایران میں ہونے والے 13ویں دور کے صدارتی انتخابات اور شہری دیہی اسلامی کونسلوں کے 6ٹے الیکشن کی کوریج کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ نامہ نگار دنیا کی 39 ممالک سے ہیں، اور ان کی آمد اور سرگرمیوں کے لیے ضروری ہم آہنگی عمل میں لائی جا چکی ہے۔ ایران میں آئندہ صدارتی انتخابات ایک بار پھر ملک میں ایک اہم موڑ کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں، اور یہ پارلیمانی ہوں یا صدارتی انتخابات، ایرانی عوام اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں گے۔ گزشتہ 4 دہائیوں کے دوران بہت سارے چیلنجز کے باوجود ایرانی عوام کی مزاحمت اور معاشرے کی طاقت قابل تقلید ہے۔ بلا شک و شبہ اسلامی انقلاب کی قانونی حیثیت کی ایک بنیاد بیلٹ باکس اور لوگوں کے مطالبات کا احترام ہے، جسے ایرانی حکومت نے ہمیشہ برقرار رکھا ہے۔ سامعین یہ تھا ریڈیو تہران کا سیاسی تبصرہ۔ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ہمارے سینئر ساتھی ڈاکٹر راشد عباس نقوی، ہم ان کو سیاسی گفتگو میں خوش آمدید کہتے ہیں۔
جی بہت شکریہ نوازش۔
ڈاکٹر صاحب آپ نے بھی اس تبصرے میں سنا، رہبر معظم انقلاب اسلامی نے اپنے گزشتہ روز کے خطاب میں بھی انتخابات کی اہمیت اور دشمن کی جانب سے جو پروپیگنڈا مہم ہے اس کے اہم نکات کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا، اور عوام کو زیادہ سے زیادہ انتخابات میں شرکت کی جو ہے وہ تاکید فرمائی، اور ہمیشہ یہ ایک روایت رہی ہے کہ رہبر معظم انقلاب اسلامی انتخابات سے قبل عوام کو انتخابات کی اہمیت کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور ایران کے عوام بھی یقینی طور پر ان کے فرمان پر عمل کرتے ہوئے میدان عمل میں آتے ہیں۔ کیا اہمیت ہے رہبر کے اس خطاب کی انتخابات سے 48 گھنٹے پہلے؟
ہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں آپ کے تبصرے میں بھی اس کا ذکر تھا، آپ نے سوال میں بھی اس طرف اشارہ کیا ہے کہ بنیادی طور پر رہبر انقلاب اسلامی چونکہ اس نظام کے اصل ستون، یا آپ یوں کہیں گے کہ اصل ضامن اور اصل ذمہ دار ہیں کہ جو اس نظام کو اس کے صحیح خطوط پر قائم رکھنے کے لیے، گویا ان کا جو عہدہ ہے جو منصب ہے اس کا تقاضا ہی یہی ہے کہ یہ جو ایک نظریاتی انقلاب برپا ہوا اور اسلامی جمہوریہ ایران کی صورت میں موجود ہے، اس کو اس نظریے کی اس پٹڑی سے نہ اترنے دیا جائے، اس بنیادی اساس سے ادھر ادھر نہ ہٹنے دیا جائے۔ لہذا آپ دیکھیں گے کہ رہبر معظم کے جو کل کا خطاب ہے وہ بھی اسی روشنی میں ہے، یعنی یہ جو دو چیزوں کا حسین امتزاج میں اس کو کہتا ہوں، یہ جو اسلامی اور جمہوریہ کا، یعنی اسلام اور جمہوریت کا یہ جو امتزاج ہے، اس کو رہبر معظم نے کل ایک بار پھر، امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اس پہ اصرار کرتے تھے، رہبر معظم نے بھی اسی روش کو جاری رکھتے ہوئے اسی طرح اشارہ کیا ہے کہ یہ دونوں آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ صرف جمہوریت کریں اور اسلام کے بنیادی جو ایتھکس ہیں، جو ویلیوز ہیں، ان کو فراموش کر دیں، یا اس کے برعکس، یعنی ایک ایسا انتہا پسندانہ قسم کی اسلامی سوچ کو نافذ کر دیں کہ جس میں عوام کی کوئی اہمیت، کوئی حیثیت اور اسے کوئی مقام حاصل نہ ہو۔ لہذا جب بھی اب رہبر انقلاب اسلامی کی جب اس نظام کے عنوان سے گفتگو یا عوام سے جب وہ مخاطب کرتے ہیں تو وہ دونوں چیزوں کو سامنے رکھتے ہیں، وہ جہاں پہ عوام کی حیثیت، عوام کی اس حقیقی طاقت اور عوام کی سسٹم کے اندر حیثیت کو مخاطب کرتے ہیں، اس کو اور مضبوط کرنے کے لیے مختلف مشورے دیتے ہیں، اس کو اور زیادہ بہتر بنانے کے لیے نظام کے اندر گنجائش نکالتے ہیں، وہیں پہ وہ کہیں پہ بھی اسلامی جو نظریہ ہے اس سے ایک سر منہ بھی، جسے کہتے ہیں، ایک انچ بھی اس سے انحراف نہیں کرتے۔ مثلا کل جب انہوں نے الیکشن میں حصہ لینے کے لیے لوگوں کو یعنی جسے ترغیب دلائی ہے، تو اس میں بڑی خوبصورت اصطلاح استعمال کی ہے آپ نے، فرمایا کہ ہر وہ کام کہ جو دشمن کو یعنی پریشان کرنے کا باعث بنے، دشمن کی مایوس کرنے کا باعث بنے، دشمن کو نقصان پہنچانے کا باعث بنے، وہ ایک عمل صالح ہے، یعنی نیک عمل ہے۔ یعنی یہاں پہ بھی انہوں نے کہا کہ چونکہ ایران کے الیکشن میں جب زیادہ ووٹ پڑتے ہیں، جب ایران کے الیکشن میں عوام زیادہ شرکت کرتے ہیں، جب ٹرن آؤٹ زیادہ ہوتا ہے، تو لوگوں کا اس نظام پہ اعتماد پختہ سامنے آتا ہے، اور یہ وہ چیز ہے کہ جو دشمن کو
ناپسند ہے،
اس سے دشمن پریشان ہوتا ہے، اس سے دشمن مایوس ہو جاتا ہے۔ لہذا چونکہ دشمن الیکشن میں حصہ لینے کے عنوان سے مایوس ہوتا ہے، لہذا اب الیکشن کے اندر ووٹ ڈالنا کیا ہے؟ ایک عمل صالح ہے۔ اور یہ انہوں نے ایسا نہیں ہے کہ مثلا کسی سیاسی اس سے کسی سیاسی آپ دانشور کی بات کی ہے، یا کسی پولیٹیکل سائنس کے کسی بہت بڑے استاد کا کوئی جملہ یوں نقل کیا ہے، نہیں، انہوں نے اس کو قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات کی ہے کہ عمل صالح کی جو تشریح کی گئی ہے اس کے اندر ایک تشریح یہ بھی ہے کہ وہ عمل کو جو دشمن کو مایوس کر دے وہ نیک عمل ہے۔ لہذا اس رہبر معظم جو ہیں وہ اس انداز سے اس موضوع میں وارد ہوئے ہیں، انہوں نے اس کو یاد دلایا، گویا یہاں پہ بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اصل مسئلہ وہی ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات پہ عمل کرنا ہے، ہم نے کوشش یہی کرنی ہے کہ اپنے انقلاب کے اس نظریے کو قائم رکھنا ہے، اور اس نظریے پر رہتے ہوئے ہم نے جمہوریت کو بھی بچانا ہے، ہم نے عوام کی حیثیت کو بھی مضبوط کرنا ہے، ہم نے آئندہ آنے والے جو صدر ہیں ان کی بھی حیثیت کو اس قرآنی روشنی میں ثابت کرنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ جیسا بھی ہو، مثلا یہاں پہ ایک اور اصطلاح جو اسلحے کی استعمال ہوتی ہے کہ جو سب سے بہتر ہو، یعنی یہ بھی وہی ہے کہ یہ بھی اسلامی تعلیمات میں سے ہے کہ اپنے میں سے جو بہتر ہے اس کو اپنی قیادت کے لیے انتخاب کرو، جو تم میں سے بہتر سوچ کا مالک ہے، جو زیادہ متقی ہے، جو زیادہ فہیم ہے، جو زیادہ زمانہ شناس ہے، تو یہ اسلحے کی جو بہترین کی جو بیسٹ کی، یا آپ یہ کہیں گے کہ بہترین فرد کی جو خصوصیات ہیں وہ آپ کے اس صاحب منصب میں ہونی چاہیے۔ اور اس میں یہاں پہ ظاہر ہے نہ خاندان، نہ برادری، نہ پارٹی، نہ لابیز، کچھ بھی نہیں، وہ بات یہی ہے کہ یہ کچھ شرائط ہیں، یہ کچھ بنیادی اصول ہیں، جو اس پہ پورا اترے اور وہ اسلحہ بھی ہو، ان اچھوں میں سے سب سے اچھا ہو۔ یعنی عموماً جو ایران کے سسٹم کے اندر ہے، جو شورہ نگہبان یا گارڈین کونسل سے جو نکل کے آ جاتا ہے، وہ معمولاً اس قابل ہے کہ وہ ملک کو گائیڈ کر سکتا ہے، یعنی ملک کی قیادت کر سکتا ہے۔ وہ
جیسے ڈاکٹر صاحب آپ نے اشارہ کیا کہ تمام چیزوں سے ہٹ کر عوام جو ہے انتخابات میں شرکت کرتے ہیں. ابھی ایک بہت بڑا سروے ایران میں کیا گیا انتخابات سے پہلے, اور اس میں درحقیقت لوگوں کی رائے معلوم کی گئی کہ وہ کس فرد کو ووٹ دیں گے. تو ایک عجیب وہاں پر نتیجہ سامنے آیا کہ کسی نے بھی شخص کا نام نہیں لیا, بلکہ اس نے یہ بتایا کہ جو بھی اپنا اچھا پروگرام لے کے آئے گا ہماری رائے جو ہے اس کی طرف ہوگی. تو یہ جو ایک تصور ہے کہ مثلاً پارٹیوں اور گروہوں سے ہٹ کر عوام کا جو یہ رجحان ہے, یہ کس طرف نشاندہی کر رہا ہے؟
دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کسی قوم کی شعوری پختگی کی یہ علامت ہوتی ہے کہ بجائے وہ کسی پارٹی بازی کے چکر میں, کسی سیاسی نعرے کے چکر میں, یا کسی فرد کے کہنے پہ, کسی جسے کہتے ہیں نسلی امتیاز کی بنیاد پہ, گروہی مسائل کی وجہ سے, علاقائی وابستگیوں کی بنیاد پہ, تو جن ممالک میں یہ نہیں ہوتا وہاں پہ یقیناً اچھے نتائج سامنے آتے ہیں. تو اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر بھی چونکہ جو الیکشن کا انداز ہے اور جس انداز سے یہاں پہ میڈیا کے اندر کمپین, بالخصوص اس سال کی اس ان 13ویں صدارتی انتخابات کی جو میں بات کر رہا ہوں, اس میں لوگوں کو بہت زیادہ اپنے کینڈیڈیٹس کے ان پروگراموں سے آشنائی ہوئی ہے. یعنی بجائے اس فرد یا پارٹی سے لوگوں کو نہیں رہا. مثلا فرض کریں اگر تو الیکشن کمپین ہوتی ہے تو علاقے میں خاص سیاسی پارٹی یا سیاسی لابی ہوتی ہے, وہ کمپین چلا رہی ہوتی ہے, جلسے ہو رہے ہیں, کارنرز میٹنگ ہو رہی ہیں, فلاں فلاں ہو رہے ہیں, لیکن اس میں چونکہ یہ کم سے کم تھا تو لہٰذا لوگوں کا جو معیار بن گیا تھا وہ کینڈیڈیٹ کا وہ پروگرام ہے کہ وہ جو بیان کر رہا ہے کہ میں یہ کروں گا اور میرے ذہن میں ماضی میں یہ چیزیں نہیں ہوئیں اور آئندہ یہ ہو سکتی ہیں, یہ چیلنج ہیں کہ جو آئندہ ہمارے ملک کو درپیش ہیں. تو میں سمجھتا ہوں جو آپ کی بات ہے کہ اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ عوام اس وقت کینڈیڈیٹ کے پروگرام پہ نظر رکھے ہوئے ہیں اور مسلسل اس کو جسے کہتے ہیں انڈر آبزرویشن رکھے ہوئے ہیں, پھر اس کے ماضی کے تجربات کو بھی سامنے رکھے ہوئے ہیں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ یہ صرف زبانی دعویٰ ہوگا یا اس وقت صرف ٹی وی پہ آ کے جو یہ باتیں کر رہے ہیں, کیا یہ بندہ اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے کہ اس کو اپلائی بھی کر سکتا ہے, ماضی میں اس نے اگر کیا ہے تو کیا اس کے قریب قریب جو اس وقت وہ نعرے لگا رہا ہے اس کے قریب قریب اس کا عمل بھی ہے یا نہیں ہے, یہ صرف گفتار کا غازی ہے یا کردار کا بھی غازی ہے؟
اکثر 500 غیر ملکی نامہ نگار موجود ہیں اس وقت ایران میں کوریج کے لیے, بین الاقوامی لحاظ سے اس مومنٹ کو آپ کیسا دیکھ رہے ہیں؟
دیکھیں, نظریں ہیں اس وقت ایران کے انتخابات پہ بڑی, جسے کہتے ہیں میڈیا کی. ابھی چند منٹ پہلے میں خود ابھی اس پروگرام میں آنے سے پہلے وائس آف امریکہ نے اسی پہ مجھ سے یعنی فوری جو ہے کہ اس وقت کی کیفیت جو ہے وہ کیا ہے, الیکشن کس طرح ہو رہے ہیں, کل کا کیا ہوگا فلاں. اسی طرح آپ دیکھیں دشمن دوست دونوں لگے ہوئے ہیں, اور بعض چینل تو میں نام نہیں لینا چاہ رہا کہ ان کی 24 آورز کی نشریات ان موضوعات پہ ہیں, منفی سے منفی چیزیں نکال نکال کے سامنے لا رہے ہیں. اور کل بھی ہم نے غالباً یہاں پہ عرض کیا تھا سامعین کی خدمت میں کہ یہ افسوسناک یہ بات ہے کہ بجائے یہ کہ آپ جمہوریت کے نام پہ جمہوریت کو پروموٹ کریں, آپ جمہوریت کے اینٹی چل رہے ہیں. لوگوں کہہ رہے ہیں الیکشن میں حصہ نہ لو, پھر لوگوں کو رائے دینے دو, لوگ رائے دیں گے تو جمہوریت کا حصہ بنیں گے نا. جب آپ رائے نہیں دیتے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ خود بخود ایک راستہ نکال رہے ہیں کہ لوگ بغیر رائے کے کوئی بندہ آ جائے. اس لیے رہبر معظم نے جب کل جو اپنی بات کی کہ آپ جتنا رائے دیں گے اور جتنی رائے آپ کے اس کینڈیڈیٹ کو جائے گی اتنا وہ کینڈیڈیٹ, یعنی اگر وہ صدر بنے گا تو وہ اتنا اپنے آپ کو مضبوط سمجھے گا کہ میرے ساتھ یہ عوام ہے, اور نہ صرف مضبوط سمجھے گا وہ ان کی ذمہ داری بھی محسوس کرے گا کہ اتنے لوگوں نے میرے پروگرام پہ ووٹ دیا ہے اور اگر میں اپنے پروگرام پہ عمل نہیں کروں گا تو یہ سارے گویا میرے اوپر نظریں گاڑے ہوئے ہیں اور کسی وقت بھی میرے خلاف ایسی بات ہو سکتی ہے کہ ہم نے آپ کو اس پروگرام کی وجہ سے ووٹ دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ میڈیا کا بہرحال بنیادی رول ہے, لیکن ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ ان ممالک میں جہاں پہ 30% 35% ہوتی ہے اس کو بڑا کامیاب الیکشن قرار دیا جاتا ہے, یہاں پہ ہم نے 85% بھی دیکھا ہے. لیکن دشمن اور جو معاند میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا ہے, اس نے ہمیشہ اس کے اندر سے کیڑے نکالنے کی کوشش کیا جبکہ خود موجود ہوتے ہیں. یعنی جیسے آپ نے کہا نا کہ 400 کے قریب جو ہیں وہ اب غیر ملکی نامہ نگار موجود ہیں, ان کو حقائق, اصل میں ہوتا یہ ہے نا کہ اب تو میڈیا بھی کنٹرول میڈیا ہو گیا ہے, یعنی اب جنہوں نے ان کو بھیجا ہے انہوں نے پہلے سے, اکثر کی بات کر رہا ہوں, ممکن ہے اس میں استثناء بھی ہو, کہ ان کو پہلے ڈکٹیٹ کر دیا گیا کہ تم نے جو رپورٹ بھیجنی ہے اس منظر نامے کے اندر بھیجنی ہے. اس سے یہ نہ ہو کہ کہیں پہ اسلامی جمہوری ایران کی مثبت چیزیں نکل آئیں اور کل عرب دنیا کے لوگ بھی یہ چاہیں, عرب دنیا کے عوام بھی یہ چاہیں کہ ہمیں بھی یہ نظام چاہیے, یا مثلا یورپ کے اندر کہیں بھائی ہم تو ان کو سمجھ رہے تھے تو یہ تو چند علماء اکٹھے ہو کے ڈکٹیٹرشپ ہے, یہ تو عوام کس شدت سے ان کے اس میں آ رہے ہیں اور یہ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ میڈیا کو اپنا مثبت رول پلے کرنا چاہیے اور میڈیا ایک امین میڈیا ہونا چاہیے جو دیکھے, ہم اس میں ظاہر ہے ہم نہیں کہتے کہ
امانت داری کا مظاہرہ. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا. سامعین, اسی کے ساتھ ہی پروگرام گرد و پیش یہیں پر ختم ہوتا ہے. سامعین, ابھی آپ پروگرام گرد و پیش سماعت فرما رہے تھے. یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
میں لب کشا نہیں ہوں, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, یہ روشنی سی کیا ہے, خوشبو کہاں سے آئی, شاید میں چلتے چلتے, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, شاید میں چلتے چلتے روضے تک آ گیا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, پھولوں کی طرح میری سانسیں مہک رہی ہیں, اور آنسوؤں کے موتی اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, اور آنسوؤں کے موتی میں نظر کر رہا ہوں, میں لب کشا نہیں ہوں. کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, کوئی تو آنکھ والا گزرے گا اس طرف سے, طیبہ کے راستے میں, طیبہ کے راستے میں میں منتظر کھڑا ہوں, طیبہ کے راستے.
سامعین, ابھی آپ ناد رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سماعت فرما رہے تھے, اور اب سماعت فرمائیے پروگرام یادوں کے جھروکے.
یادوں کے جھروں کے, جی ہاں سامعین, اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروں کے لے کر حاضر خدمت ہیں. ہاشم علی کا سلام قبول فرمائیں. سامعین, آج کا پروگرام ماضی میں 27 خرداد, 6 ذی قعدہ اور 17 جون کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ ذی قعدہ سن 6 ہجری قمری کو مسلمانوں کو ایک اہم اور بڑی کامیابی نصیب ہوئی۔ خداوند عالم نے مسلمانوں کی اس کامیابی کو فتح مبین قرار دیا اور آیت نازل فرمائی، انا فتحنا لکا فتحا مبینا، اے پیغمبر ہم نے آپ کو نمایاں فتح عطا کی ہے۔ اس ماہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابیوں کے ہمراہ عمرہ ادا کرنے کے لیے مکے کی طرف روانہ ہوئے۔ جب آ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ کو آگے بڑھنے سے روک دیا، پھر دونوں فریقوں کے درمیان مذاکرات ہوئے اور صلح کے ایک معاہدے پر دستخط ہوئے، جس میں طے پایا کہ مسلمان 1 سال کے بعد عمرے کے لیے آئیں گے۔ یہ معاہدہ صلح حدیبیہ کے نام سے معروف ہے۔ یہ صلح جزیرت العرب میں اسلام کے تیزی سے پھیلنے کا باعث بنی۔ اس صلح کے 2 سال کے بعد 8 ہجری قمری میں مکہ مکرمہ بغیر خون ریزی کے آ حضرت کی قیادت میں فتح ہوا۔ ذی قعدہ سن 733 ہجری قمری کو 8ویں صدی ہجری کے اسپین کے مشہور عربی شاعر، مصنف اور لغتداں محمد بن ہانی بن محمد سادون الازوی کا انتقال ہوا۔ وہ اندلس کے جنوب میں واقع اشبیلا نامی علاقے میں پیدا ہوئے تھے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم مکمل کر کے جوانی میں اس زمانے کے مشہور اساتذہ سے قصب فیض کیا۔ انہوں نے یونانی فلسفے کا گہرا مطالعہ کیا اور اپنی آزاد خیالی اور یونانی خیالات کے مسلسل اظہار کی وجہ سے ہی ان کو جلا وطن کر دیا گیا۔ انہوں نے مجبوراً مصر کا سفر اختیار کیا۔ راستے میں برقع کے مقام پر عالم شباب میں ان کو قتل کر دیا گیا۔ ان کا کلام تشبیہات اور استعارات سے بھرا ہوا ہے۔ تمام نقاد اس بات پر متفق ہیں کہ ابن ہانی اسپین کے سب سے بڑے شاعر ہیں۔ ابن ہانی کا دیوان مصر میں شائع ہو چکا ہے۔ ان کے کلام میں مدح، تشبیب، قصیدے اور مرثیے شامل ہیں۔ سترہ جون سن 1576 عیسوی کو ہسپانوی سامراج کے خلاف ہالینڈ کی تحریک آزادی کے سربراہ ولیم دی سائلنٹ نے ہالینڈ کی آزادی کا اعلان کر دیا۔ یہ تحریک سن 1568 میں شروع ہوئی، جس کی روح سے ہالینڈ کے 7 صوبے ایک ملک کی تشکیل کے لیے متحد ہو گئے، لیکن ہالینڈ کی آزادی کے اعلان کے باوجود ہسپانوی فوج نے اس ملک کے عوام کو کچلنے کا سلسلہ جاری رکھا، یہاں تک کہ سن 1609 میں ولندیزی عوام کے قائدین اور شاہ اسپین کے درمیان ایک معاہدہ ہوا، جو ہسپانیہ کی طرف سے ہالینڈ کی آزادی کو تسلیم کر لینے کے مترادف تھا۔ ہالینڈ بر اعظم یورپ کے شمال مغرب میں بحیرہ شمال کے ساحل پر واقع ہے۔ اس کا رقبہ تقریباً 42,000 مربع کلومیٹر ہے۔ جرمنی اور بیلجیم سے اس کی سرحدیں ملتی ہیں اور ملک کا طرز حکومت آئینی بادشاہت ہے۔ سترہ جون سن 1925 عیسوی کو جنیوا میں کیمیاوی اور جراثیمی ہتھیاروں کے استعمال پر پابندی کے معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ اس معاہدے میں جنگ میں ہر قسم کے جراثیمی ہتھیار اور مہلک کیمیاوی گیسوں کے استعمال کو غیر قانونی قرار دیا گیا۔ شروع میں اس معاہدے پر 29 ملکوں نے دستخط کیے اور بعد میں ان کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا۔ اس معاہدے کی ضرورت اس لیے محسوس کی گئی تھی کہ پہلی جنگ عظیم میں جرمنی نے وسیع پیمانے پر کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے تھے۔ اس معاہدے کے بعد بھی بہت سے ملکوں نے یہ ہتھیار استعمال کیے۔ چنانچہ امریکہ نے ویتنام کی جنگ اور عراق نے ایران پر مسلط کردہ جنگ کے دوران کیمیاوی ہتھیار استعمال کیے، تاہم دونوں ہی ملکوں کے خلاف اقوام متحدہ کی جانب سے کوئی مؤثر تادیبی کارروائی نہیں کی گئی۔ ستائیس خرداد سن 1358 ہجری شمسی کو بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ایران کی ترقی و خوشحالی اور خود کفالت، خصوصاً دیہی علاقوں سے غربت اور محرومی کے خاتمے کے لیے آباد کاری کے مقصد سے جہاد سازندگی ادارے کی تشکیل کا حکم جاری فرمایا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کے حکم کی تعمیر میں عوام کے مختلف طبقات، خصوصاً اسکول اور یونیورسٹی کے طلبہ، دیندار نوجوان، ماہرین اور تعلیم یافتہ افراد، پسماندہ علاقوں کی تعمیر نو اور ملک سے غربت و افلاس کو دور کرنے کے لیے رضاکارانہ طور پر اٹھ کھڑے ہوئے۔ جہاد ساز زندگی ایک انقلابی ادارہ ہے جس نے لوگوں کی مشارکت اور تعاون سے بنیادی قسم کے رفاہی ترقیاتی کاموں کے ذریعے ملک کے اکثر محروم اور پسماندہ علاقوں کی تقدیر بدلنے میں نہایت ہی مؤثر کردار ادا کیا ہے۔ حتیٰ دوران جنگ فرنٹ لائن پر اس ادارے کے نوجوان دشمن کی گولہ باری کے دوران دمدموں اور مورچوں کی تعمیر میں اپنی طاقت اور صلاحیتوں کا لوہا منوا چکے ہیں۔ اس وقت جہاد ساز زندگی کو وزارت زراعت سے ملا کر وزارت زرعی جہاد میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے ختم ہوتا ہے۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامی نبیہ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے، اور اب پیش خدمت ہے 13ویں صدارتی انتخابات کی مناسبت سے ریڈیو تہران کا خصوصی پروگرام۔
آپ عزیز سامعین خدمت میں طہٰ شمیم اور مریم زہرا کا سلام عرض ہے۔ سامعین، ایران میں 13ویں دور کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے سلسلہ وار پروگرام کے ایک اور کڑی کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ امید ہے کہ پروگرام بھی آپ کی توجہ کا باعث بنے گا۔
سامعین، اسلامی جمہوریہ ایران میں اسلامی انقلاب کی کامیابی کے بعد انتخابات ہمیشہ اسلامی جمہوری نظام کی بنیادوں کی تقویت کا باعث بنے ہیں، جس نے نئے ذوق کی سرگرمیوں کے لیے میدان کو کھول دیا ہے۔ اسلامی جمہوری نظام کی حیات کے چار عشروں کے تجربوں اور انتخابات میں عوام کی شرکت اس امر کی تائید ہے کہ عوام نے جتنی بھاری تعداد میں انتخابات میں حصہ لیا ہے، اس کے اثرات بھی جمہوریت کے تحرک اور اسلامی جمہوری نظام کے مقتدر ہونے میں نمایاں رہے ہیں۔ انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت عظیم اثرات کی حامل ہے، اور حکام کا انتخاب انتخابات کے فطری نتائج میں سے ہے، لیکن اس سے اہم بات طولانی مدت میں اس کے سیاسی، اقتصادی اور اجتماعی اثرات ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے اسی سلسلے میں مجلس شورائے اسلامی کے نمائندوں سے حال ہی میں آن لائن خطاب کرتے ہوئے انتخابی معرکہ آرائی کے لیے لازمی باتوں کی جانب اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ انتخابات کا نتیجہ برسوں تک عوام کی زندگیوں پر سایہ فگن رہے گا، اور مجھے امید ہے کہ 18 جون کو ہونے والے انتخابات دشمنوں کی منشا کے برخلاف ایران کی عزت و سربلندی میں اضافے کا باعث بنیں گے۔
رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنئی نے اسلامی انقلاب کی کامیابی سے لے کر آج تک اور خاص طور سے آئین میں ترمیم اور مجریہ کے تمام تر اختیارات وزیر اعظم سے صدر کو منتقل کیے جانے کے بعد سے ایران دشمنوں کی ایران میں انتخابات کی مخالفت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا، پچھلے 42 برسوں سے دشمن کا ایجنڈا یہ رہا ہے کہ انتخابات سے پہلے پروپیگنڈا کیا جاتا ہے کہ عوام ووٹنگ میں حصہ نہیں لیں گے، انتخابات میں عوام کی شرکت کے بعد کہا جاتا ہے کہ انتخابات کا نتیجہ پہلے سے طے شدہ تھا، اور منتخب ہونے والے صدر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس کے پاس کوئی اختیار ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا، دشمن ہمارے انتخابات کے مخالف ہیں، اور انقلاب کے بعد کے برسوں سے اب تک ایسا ہی رہا ہے کہ الیکشن سے پہلے ہی دشمن کا جو پروپیگنڈا ہمارے خلاف شروع ہوتا ہے وہ یہ ہے کہ عوام حصہ نہیں لیں گے، ممکن ہے کہ انتخابات میں دھاندلی ہو جائے، گڑبڑی کر دی جائے۔ آپ نے فرمایا کہ یہ پروپیگنڈا اس لیے ہے کہ عوام الیکشن میں حصہ نہ لیں۔ جب عوام بھرپور حصہ لیتے ہیں اور شاندار طریقے سے الیکشن ہو جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ پوری طرح واضح ہے کہ انتخابات کا نتیجہ پہلے سے طے تھا، معلوم ہے کہ بیلٹ بکسوں سے کس کا نام باہر نکلے گا، یہ چیز ہمیشہ رہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی نے مزید فرمایا کہ پھر جب کسی کا انتخاب ہو جاتا ہے، اب چاہے وہ وہی شخص ہو جس کا انہوں نے اندازہ لگایا تھا یا کوئی دوسرا ہو، وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ کیا فائدہ، صدر کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں ہے، برسوں سے دشمن کے پروپیگنڈوں کی پالیسی یہ رہی ہے اور آج بھی یہی ہے۔
لیکن عوام نے ہمیشہ سے تمام انتخابات میں اپنے ذوق و سلیقے کی بنیاد پر ووٹنگ میں حصہ لے کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ وہ اپنے منتخب سیاسی نظام پر اعتماد رکھتے ہیں اور اس کے حامی ہیں۔ انتخابات در حقیقت جمہوریت کی تعمیر کے مرحلے کی طرف منتقلی اور سیاسی، سماجی اور اقتصادی امور میں پیش رفت کے لیے معاشرے میں موجود زیادہ سے زیادہ گنجائشوں سے استفادہ کرنا ہے۔ اس بنیاد پر خود انتخابات کا اصل وجود اور اس کی مثبت و مفید کارکردگیوں کی ضرورت کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے۔ تاہم کچھ لوگوں کو انتخابات میں لوگوں کی شرکت کی ضرورت یا اہمیت کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں۔ اس کے باوجود بعض افراد انتخابات میں عوام کی شرکت کی ضرورت یا اہمیت کے بارے میں شکوک و شبہات کا اظہار کرتے ہیں کہ جن کی جڑیں بنیادی طور پر دوسرے امور میں پائی جاتی ہیں۔ مثال کے طور پر بعض منتخب حکام کے ناکام کارنامے اور کبھی ان کارناموں سے ناراضگی کی جڑ نظام کے دشمنوں کے منفی پروپیگنڈوں میں پیوست ہوتی ہے۔ انتخابات میں شرکت اور اپنی سرنوشت کا تعین مذکورہ باتوں کے علاوہ ایک سیاسی، اجتماعی اور قانونی حق کے لحاظ سے اہمیت کا حامل ہے، اور اسے جمہوریت کی بنیاد کے طور پر جانا جاتا ہے۔ اس حق کو انتخاب کے حق اور سرنوشت کے تعین میں مشارکت کے حق جیسے عنوانات کے ساتھ اسلامی جمہوری نظام میں ایک دینی فریضے اور ذمہ داری کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ہر حق کی خصوصیت یہ ہے کہ صاحب حق کو چاہیے کہ اس کا دفاع کرے اور اپنے تمام حقوق کا مطالبہ کرے، کیونکہ اس کے تعلق سے کسی بھی قسم کی بے توجہی حق کے ضائع اور پامال ہونے پر منتج ہوگی۔
سامعین، رہبر انقلاب اسلامی آیت اللہ العظمیٰ خامنئی نے اس کی اہمیت کے بارے میں بارہا اشارہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، انتخابات ایک حق ہے اور ساتھ ہی ایک ذمہ داری اور فریضہ بھی۔ ہمارے عوام کا یہ حق ہے کہ وہ اپنی رائے قائم کریں اور اپنا حق رائے دہی استعمال کریں، اور ان کی ذمہ داری بھی یہی ہے۔ رہبر انقلاب اسلامی اس نقطے پر بھی تاکید فرماتے ہیں کہ انتخابات میں سبھی لوگ شرکت کریں، یہ شرکت اسلامی جمہوری نظام کی تقویت و پائیداری اور اس کی بقا کا سبب بنے گی اور ملک مکمل سلامتی کے حصار میں رہے گا۔ اس نقطہ نگاہ سے انتخابات کے میدان میں عوام کی شرکت مشکلات و مسائل اور درپیش خطرات کے مقابلے میں ملک کے مضبوط و طاقتور ہونے کا باعث بنے گی۔ جیسا کہ رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ انتخابات قومی اقتدار کا عظیم ترین مظہر ہیں کہ جو معاشرے کی ترقی و پیش رفت اور دوام کا باعث بن سکتے ہیں، اور تمام تر خطرات اور دباؤ کے باوجود ملت ایران کی ترقی و پیش رفت اور سربلندی کا سلسلہ جاری رکھنے کے حالات فراہم کر سکتے ہیں۔ ایران میں انتخابات میں شرکت قانونی تقاضوں پر مبنی نہیں ہے، بلکہ معاشروں میں انفرادی حقوق کے ایک جز اور دینی سماجی ذمہ داری اور فریضے کے طور پر جاری و متجلی ہے۔
رہبر انقلاب اسلامی نے 18 جون کے انتخابات میں عوامی مشارکت کے بارے میں پائے جانے والے بعض خدشات کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوامی مشارکت میں اضافے کا تعلق کسی شخص یا اشخاص کے نام سے نہیں، بلکہ لوگ ایسے شخص کی جستجو میں ہیں جو اعلی انتظامی صلاحیت کا مالک ہو اور ملکی مشکلات کو حل کرنے کے قابل ہو۔ آپ نے فرمایا کہ شاید سیاسی جماعتوں کے لیے یہ بات اہم ہو کہ امیدواروں کا تعلق کس جماعت سے ہے، لیکن عوام کے لیے یہ بات اہم نہیں کہ امیدواروں کا تعلق کس جماعت سے ہے یا ان کا لقب کیا ہے۔ آیت اللہ العظمیٰ سید علی خامنہ ای نے فرمایا کہ میں اپنے عزیز ہم وطنوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ انتخابات تو صرف ایک دن ہوتے ہیں، لیکن اس کے اثرات کئی برس تک باقی رہتے ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے صراحت کے ساتھ فرمایا کہ انتخابات میں حصہ لیجئے، انتخابات کا تعلق آپ سے ہے اور اس بات کو سمجھے کہ یہ انتخابات آپ کے لیے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ نامزد امیدواروں کی جانب سے اپنے انتخابی منشور میں عوام کی اقتصادی اور معاشی مشکلات کے حقیقی رائے حل کی نشاندہی انتخابات میں عوامی مشارکت یا ٹرن آؤٹ میں اضافے کا باعث بنے گی۔
رہبر انقلاب اسلامی نے فرمایا کہ اہم بات یہ ہے کہ نامزد امیدوار لوگوں کو مطمئن کریں کہ وہ معاشرے کی مشکل سے واقف ہیں اور مدیر و مدبر اور سچے ہیں اور ملک کو چلانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ ایسا ہونے کی صورت میں خدا کے لطف و کرم سے لوگ بھرپور تعداد میں ووٹ دینے آئیں گے اور بیلٹ بکسوں میں اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے۔ آپ نے فرمایا کہ اس وقت ملک کا اصلی اور فوری مسئلہ معیشت ہے، اس لیے نامزد امیدواروں کو چاہیے کہ معاشی مسائل کے حل کے لیے اپنے پروگراموں اور منصوبوں سے عوام کو آگاہ کریں اور ان کو مطمئن کریں کہ وہ معاشی مشکلات کے حل کی توانائی اور صلاحیت رکھتے ہیں۔ انتخابات میں عوام بھرپور شرکت کریں، اور انتخابات میں کسی فرد کا انتخاب جذبات کے تحت نہیں بلکہ بصیرت و آگہی کے ساتھ کیا جائے، تاکہ آخر کار ایک قوی و کارآمد حکومت وجود میں آئے کہ جس کی بنیادی تشویش لوگوں کے مسائل حل کرنا ہو۔ سامعین، اسی کے ساتھ ہی ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ ہی ہم اس پروگرام سے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔
یہ تہرانہ اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے۔ نشریات کا اگلا پروگرام آئین صحافت۔ عزیز سامعین، پروگرام آئین صحافت میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کے پروگرام میں بھی ہم بعض اخبارات میں شائع ہونے والے تجزیات سے اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ آغاز کرتے ہیں ایران سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ سیاست روز۔ اخبار لکھتا ہے، انتخابات شہید سلیمانی کے جلوس سے جنازہ کی طرح سیاسی رجحانات سے بالاتر ہیں۔ رہبر انقلاب اسلامی نے بدھ کی شام ایرانی قوم سے ٹی وی پر اپنے خطاب میں جمعے کے روز ہونے والے صدارتی انتخابات کو تمام معاشی اور غیر معاشی شعبوں میں فیصلہ کن اور مؤثر قرار دیا۔ رہبر انقلاب اسلامی نے ووٹنگ میں عوام کی شرکت کو کم، ایران کو کمزور کرنے اور پھر ایران پر دباؤ بڑھانے، نیز سیاسی اور معاشی اور دہشت گردانہ مداخلتوں میں اضافے کے لیے دشمن کی مسلسل کوششوں کا ذکر کیا، اور کہا کہ معاشی شعبے میں خاص طور پر کمزور طبقے کے مسائل پر توجہ کے سلسلے میں شکایتیں صحیح ہیں، مگر ان مسائل کو ایک طاقتور، جفاکش اور محنتی شخص کو منتخب کر کے دور کیا جا سکتا ہے، اور جمعے کے دن ایرانی عوام اللہ کے کرم سے دشمنوں کی خواہشوں کے برخلاف ایک بار پھر اسلامی جمہوریہ ایران کو عزت بخشیں گے، اور عوام کے تمام طبقوں سے تعلق رکھنے والے مختلف سیاسی نظریات کے حامل لوگ میدان میں آئیں گے، اور شہید قاسم سلیمانی کے جلوس جنازہ کی طرح انتخابات کو سیاسی رجحانات سے بالاتر ہو کر دیکھیں گے۔ روزنامہ رائے الیوم نے لکھا ہے، اسماعیل ہنیہ کا پہلی بار مراکش کا دورہ، اسرائیل کے خلاف جدوجہد پر زور دیا۔ حماس کے سیاسی دفتر کے سربراہ اسماعیل ہنیہ نے کہا ہے کہ فلسطینی قوم اسلامی امت کی نمائندگی کرتے ہوئے اسرائیل کے غاصبانہ قبضے کے سامنے ڈٹی ہوئی ہے. انہوں نے مراکش کی حکومت کے سربراہ اور جسٹس اینڈ ڈیولپمنٹ پارٹی کے ایک وفد سے بھی ملاقات کی. انہوں نے اس ملاقات میں کہا مراکش میں حکومتی اتحاد کے سربراہ کی دعوت پر مراکش کے دورے پر ہوں, اور اس ملاقات میں اسماعیل ہنیہ نے یہ کہا کہ فلسطینی قوم اپنی جان پر کھیل کر مسجد الاقصیٰ کا تحفظ کر رہی ہے اور اس طرح سے ان سازشوں کو ناکام بنا رہی ہے جو تاریخ اور جغرافیہ کو بدلنا چاہتے ہیں. انہوں نے مراکش کے دورے کی دعوت دینے پر برسر اقتدار پارٹی کا شکریہ بھی ادا کیا. پاکستان سے شائع ہونے والے اخبار روزنامہ جنگ نے خبر لگائی ہے قومی اسمبلی تیسرے دن بھی مفلوج, پھر مار کٹائی, حکومتی رکن زخمی, ماحول انتہائی کشیدہ, شہباز تقریر مکمل نہ کر سکے, اجلاس ملتوی. اخبار لکھتا ہے قومی اسمبلی تیسرے روز بھی مفلوج, حزب اقتدار اور حزب اختلاف میں پھر مار کٹائی, بدمزگی برقرار, ایوان کا ماحول انتہائی کشیدہ رہا, سینیٹائزر کی بوتل لگنے سے پی ٹی آئی رکن اکرم چیما زخمی ہو گئے, اپوزیشن لیڈر شہباز شریف تقریر مکمل نہ کر سکے, اسد کیسر نے ضابطہ اخلاق کی تشکیل کے لیے حکومت اور اپوزیشن سے چھ چھ نام مانگ لیے, حزب اختلاف نے نام دینے سے انکار کر دیا. اسپیکر قومی اسمبلی نے ہنگامہ آرائی میں ملوث مسلم لیگ نون اور تحریک انصاف کے تین تین جبکہ پیپل پارٹی کے ایک رکن کے ایوان میں داخلے پر پابندی لگا دی. اور سامعین روزنامہ قومی آواز لکھتا ہے ہر معاملے کو دہشت گردی سے جوڑنے والے پولیس افسران کے خلاف کاروائی ضروری ہے, ڈاکٹر منصور عالم. دہلی ہائی کورٹ کا حالیہ تبصرہ قابل اطمینان ہے کہ پارلیمنٹ کے کسی فیصلے کے خلاف احتجاج کرنا دہشت گردی نہیں ہے, اور نہ ہی ہمارے ملک کی بنیادیں اتنی کمزور ہیں کہ اسٹوڈنٹ کے احتجاج کی وجہ سے ملک کی جمہوریت کمزور پڑ جائے گی. اور سامعین اسی کے ساتھ ہی آج کا آئین صحافت اپنے اختتام کو پہنچا. اور سامعین اب سماعت فرمائیے پروگرام کلام نور, جس کے بعد پروگرام دریچے نشر ہوگا, اور اس کے ساتھ ہی ہماری شام کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچیں گی.
وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ,
اور ہم نے قرآن کو نصیحت کے لیے آسان کر دیا ہے, تو کیا کوئی نصیحت حاصل کرنے والا ہے؟
کلام نور.
عزیز سامعین, پروگرام کلام نور کے ساتھ حاضر خدمت ہیں, حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. امید ہے کہ ہمارا یہ پروگرام بھی آپ کی معلومات میں اضافے کا باعث بنے گا.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے
بسم رب جہاں بسم اللہ سبحان اللہ یہ قرآن اللہ اللہ, ام الکتاب ہے یہ ماشاء اللہ, ایک ایک سورہ ہے یونیورسل.
قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے, ہماری درسگاہ ہے سیدھا راستہ کربلا کربلا. قرآن وہ کتاب ہے.
حمد و شکر پروردگار اور مدحت و ثنائے احمد مختار کے ساتھ سلسلہ وار تفسیر کلام نور میں آئیے روح پرور گفتگو کا آغاز سورہ زخرف کی 16-18 تک کی آیتوں سے کرتے ہیں. ارشاد الہی ہوتا ہے
ام اتخذ مما يخلق بنات واصفاكم بالبنين وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِمَا ضَرَبَ لِلرَّحْمَنِ مَثَلًا ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ.
سچ بتاؤ، کیا خدا نے اپنی تمام مخلوقات میں سے اپنے لیے لڑکیوں کو منتخب کیا ہے اور تمہارے لیے لڑکوں کو پسند کیا ہے؟ اور جب ان میں سے کسی کو اسی لڑکی کی بشارت دی جاتی ہے جو مثال انہوں نے رحمان کے لیے بیان کی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور غصے کے گھونٹ پینے لگتا ہے؟ کیا جس کو زیورات میں پالا جاتا ہے اور وہ جھگڑے کے وقت صحیح بات بھی نہ کر سکے، وہی خدا کی اولاد ہے؟ سامعین، یہ آیتیں پوری تاریخ میں بہت سی اقوام کے درمیان میں ایک غلط و بیہودہ نظریے کے رواج پانے کی طرف اشارہ کر رہی ہے کہ جس کی بنیاد پر مرد کو عورت پر ترجیح دیتے ہیں اور لڑکی کی ولادت کو اپنے لیے ننگ و آر سمجھتے ہیں، لہذا ارشاد اہدیت ہوتا ہے کہ آخر تم لوگ کس طرح سے لڑکے کو لڑکی پر ترجیح دیتے ہو، اور جب تمہارے یہاں لڑکے کی ولادت ہوتی ہے تو بہت زیادہ خوش و خرم ہو جاتے ہو، لیکن جب تمہارے یہاں لڑکی پیدا ہوتی ہے تو تمہارا چہرہ اتر جاتا ہے اور غم و اندوہ میں مبتلا ہو جاتے ہو، اور اس سے بھی بدتر یہ بات کہ تم لوگ لڑکے کی نسبت اپنی طرف دیتے ہو اور اس کے وجود پر فخر و مباحات کرتے ہو، لیکن لڑکی کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہو کہ اسے اللہ نے پیدا کیا ہے، کیونکہ ہم نے لڑکی نہیں مانگا تھا، لڑکا کہ جو تمہارے کام کاج اور تجارت و کاروبار میں تمہارا بازو ہے اور جنگ و مقابلے کے دوران تمہارا ایک سپاہی ہے، اس کی نسبت اپنی طرف دیتے ہو، لیکن لڑکی کو جو تمہارے گھر میں پروان چڑھتی ہے اور لڑائی جھگڑے میں بولنے کی قوت و طاقت نہیں رکھتی، اس کی نسبت خدا کی طرف دیتے ہو۔ یہ بات بھی واضح و روشن ہے کہ لڑکی اور لڑکا دونوں پروردگار عالم کی مخلوق ہیں اور انسانیت کو باقی رکھنے کے لیے دونوں کا وجود ضروری ہے، لہذا خداوند عالم کے نزدیک دونوں ایک دوسرے پر فضیلت و برتری نہیں رکھتے، اگرچہ مرد اور عورت اپنی اپنی زندگی میں بہترین کردار کے مطابق بعض جسمانی اور روحانی خصوصیات کی بنا پر متفاوت ہیں، اور یہ فرق عورتوں کے احساسات و عواطف کے غلبے کی بنا پر ان کی رفتار و گفتار میں پایا جاتا ہے۔ در حقیقت عورتوں کی زندگی میں پایا جانے والا نہایت ہی اہم کردار کہ جو ماں کا کردار ہے، خداوند عالم نے اس کردار کو صرف عورتوں کے وجود ہی میں ودیت کیا ہے اور اسی وجہ سے انہیں جنگ و جدال میں شرکت کرنے سے معاف کیا ہے۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ لڑکے اور لڑکی کے درمیان فرق کا قائل ہونا بیہودہ اور ناروا باتیں ہیں، کیونکہ قرآن کریم نے اس کی سختی کے ساتھ مذمت کی ہے۔ عورتوں اور لڑکیوں کا زینت و آرائش کرنا اور اسے پسند کرنا ایک فطری اور قابل قبول امر ہے۔ میدان کارزار یعنی جنگ کا میدان عورتوں کے لیے نہیں ہے، کیونکہ یہ چیز ان کی فطرت پر گرا اور ناسازگار ہے۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 19ویں اور 20ویں آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے روشن و منور کرتے ہیں۔ ارشاد الہی ہوتا ہے،
وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ إِنْ هُمْ إِلَّا يَخْرُصُونَ۔
اور ان لوگوں نے ان ملائکہ کو جو رحمان کے بندے ہیں لڑکی قرار دے دیا ہے، کیا یہ ان کی خلقت کے گواہ ہیں؟ تو عنقریب ان کی گواہی لکھ لی جائے گی اور پھر اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اور یہ کہتے ہیں کہ خدا چاہتا تو ہم ان کی پرستش نہ کرتے، انہیں اس بات کا کوئی علم نہیں ہے اور یہ صرف اندازوں سے بات کرتے ہیں۔ مشرکین کا ایک غلط نظریہ یہ تھا کہ وہ ملائکہ کو خداوند عالم کی لڑکی قرار دیتے تھے اور اپنے اس غلط نظریے پر تاکید کرتے تھے، گویا وہ پیدائش کے موقع کے گواہ ہوں اور اپنی نظروں سے دیکھا ہو کہ خدا کے یہاں لڑکی پیدا ہوئی ہے۔ اس سے بھی بدترین چیز یہ کہ فرشتوں کی پرستش کرنے لگے اور کائنات کے امور کی تدبیر میں انہیں شریک قرار دینے لگے۔ حالانکہ ان کا یہ غلط نظریہ ان کے وہم و گمان کی پیداوار تھی اور کسی بھی علم و دانش نے اس کی تائید نہیں کی ہے۔ لہذا قرآن کریم میں ارشاد اہدیت ہوتا ہے، ان کے اس غلط نظریے کی بنا پر قیامت میں ان سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا، لیکن اس وقت ان کے پاس کوئی بھی جواب نہیں ہوگا۔ سامعین، ان آیات کریمہ سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ فرشتے خداوند عالم کی مخلوق ہیں، نہ کہ اس کے بیٹے۔ یہ لوگ انسانوں کے برخلاف مرد اور عورت نہیں ہوتے ہیں۔ مخلوقات خدا کی پرستش، چاہے وہ فرشتوں کی جن سے ہوں یا انسان کی جن سے ہوں، جیسے حضرت عیسیٰ، قیامت کے دن اس بارے میں باس پرس ہوگی۔ ہمیں ہرگز اس بات کا گمان نہیں ہونا چاہیے کہ ہم جو کچھ بھی بولتے ہیں یا منہ سے نکالتے ہیں وہ ختم اور مٹ گیا ہے، بلکہ ہم جو کچھ بھی بولتے یا کہتے ہیں وہ سب کے سب نظام ہستی میں ثبت ہو جاتا ہے، اور ایک دن ہم سے اس کے بارے میں باس پرس کی جائے گی اور ہمارے دعووں کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اپنے غلط کاموں کے نسبت خداوند عالم کی طرف نہ دیں، چونکہ وہ خدا جس نے کتاب اور پیغمبر کو انسانوں کی رہنمائی کے لیے بھیجا ہے، اس نے ہم سے کبھی بھی اس بات کا تقاضا نہیں کیا ہے کہ ہم صراط مستقیم کے علاوہ کسی اور راستے پر گامزن ہوں۔ سامعین، آئیے اب سورہ زخرف کی 21 اور 22 آیتوں کی تلاوت سے اپنے قلب کو نور قرآن سے منور کرتے ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہوتا ہے،
أَمْ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا مِّن قَبْلِهِ فَهُمْ بِهِ مُسْتَمْسِكُونَ بَلْ قَالُوا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَى أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثَارِهِمْ مُهْتَدُونَ۔
کیا ہم نے اس سے پہلے انہیں کوئی کتاب دی ہے جس سے یہ تمسک کیے ہوئے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا صرف یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم پر ہدایت پانے والے ہیں۔ سامعین، گزشتہ آیتوں میں مشرکین کے بیہودہ خیالات کے بارے میں گفتگو ہوئی تھی، اب ان آیتوں میں ان کی وجوہات کی طرف اشارہ کرتے ہوئے ارشاد قدرت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ان لوگوں نے اپنے بیہودہ کلام کے لیے پیغمبران الہی کی تعلیم اور آسمانی کتابوں سے استناد کیا ہے، کیونکہ کسی بھی پیغمبر نے لوگوں کو اس طرح کے بیہودہ افکار کی تعلیم نہیں دی ہے، بلکہ ان لوگوں نے اپنے آبا و اجداد کی پیروی کرنے کے لیے خود ہی ان خرافات کو قبول کیا ہے۔ ایسے آبا و اجداد جو جہل و نادانی میں غرق تھے اور علم و دانش سے بے بہرہ تھے، بلکہ باطل خیالات و گمان کی بنیاد پر خداوند عالم کی طرف نسبتیں دی ہیں۔ یعنی ان کے یہ باطل نظریات نہ ہی علمی اور عقلی اعتبار سے صحیح ہیں اور نہ ہی گزشتہ پیغمبروں کی کتابوں سے منقولہ مبنا کی بنیاد پر، بلکہ انہوں نے اپنے آبا و اجداد کی اندھی تقلید کی ہے، جس کی وجہ سے عوام نے انہیں قبول کر لیا ہے۔ حالانکہ کوئی بھی عقل مند و بافہم انسان اپنے عقائد و افکار کو تقلید پر استوار نہیں کرتا، اور وہ بھی جاہل کی تقلید جاہل سے۔ سامعین، ان آیات سے ہمیں یہ درس ملتا ہے کہ افکار و عقائد کی بنیاد عقل یا وحی کی بنیاد پر استوار ہونا چاہیے، اور جو چیز عقل و وحی سے سازگار نہ ہو وہ شرک اور باطل ہے، اگرچہ وہ کسی معاشرے کے آداب و رسومات کے عنوان سے ہی کیوں نہ ہو پہچانے جاتے ہوں۔ انسان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا چاہیے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آبا و اجداد کے آثار کی حفاظت کے بہانے معاشرے میں غلط آداب و رسوم کی ترویج و تبلیغ نہ کریں۔ ہر طرح کا قومی، مذہبی، نژادی اور زبانی تعصب کہ جو اندھی تقلید اور غیر منطقی رفتار کے وجود میں آئے، وہ قرآن کریم کی نظر میں باطل ہے۔ سامعین، ہمارے پروگرام کا وقت اب یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ کو خدائے منان کے سپرد کرتے ہوئے آپ کے مفید مشوروں کے منتظر ہیں۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن سنانا ہے، ہم اس کے محافظ ہیں، ہم اس کے
کے محافظ ہے دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے جو کچھ اس میں لکھا ہے اس کو سمجھنا ہے کردار کو بھی اپنے پھر ہم نے پرکھنا ہے بھٹکے ہوئے لوگوں کو بھٹکے ہوئے لوگوں کو ہم نے سمجھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ نور ہدایت ہے ایمان کی پہچان ہے یہ حق کا وظیفہ ہے بخشش کا سامان ہے جو حکم دیا اس نے جو حکم دیا اس نے ہم نے وہ نبھانا ہے
قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے ہم اس کے محافظ ہیں ہم اس کے محافظ ہیں دنیا کو بتانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے قرآن کو پڑھنا ہے قرآن سنانا ہے
دریچے
سامن پروگرام دریچے کے ساتھ حاضر خدمت ہیں طہٰ شمیم کا سلام قبول کیجیے۔ آج کے پروگرام میں 26 مئی کو حالیہ ایک دہائی میں شام میں ہونے والے دوسرے صدارتی انتخابات کے انعقاد اور صدارتی انتخابات میں دوسری بار بشار اسد کی 95.1% ووٹوں سے کامیابی اور انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت کے تناظر میں گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سامن، شام کے صدارتی انتخابات کے حوالے سے پہلا نقطہ ان انتخابات کا کامیاب انعقاد ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ایک ملک میں انتخابات کے انعقاد کے لیے اہم ترین شرط اس ملک میں امن و استحکام اور سیکورٹی کی برقراری ہے۔ شام میں انتخابات ایسی حالت میں منعقد ہوئے ہیں کہ اس ملک کی سیکورٹی کو ٹھوس خطرات کا سامنا ہے۔ اگرچہ شام میں حالیہ 3 برسوں میں سیکورٹی کی صورتحال قدرے بہتر ہے اور اس ملک میں سیاسی نظام کی بساط لپیٹے جانے کے حوالے سے تشویش موجود نہیں ہے، لیکن شام کے جغرافیائی سرحدوں کے کچھ حصوں میں امریکہ اور ترکی سے وابستہ فوجی عناصر اور دہشت گردوں کے کچھ باقیات موجود ہیں، اور اسی طرح شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں امریکہ اور ترکی کے فوجیوں کی موجودگی نے شام کی سیکورٹی کو متاثر کر رکھا ہے۔ ایسے حالات میں شام کے وسیع جغرافیائی علاقوں میں اس ملک کے صدارتی انتخابات کا انعقاد ہوا ہے۔ بہرحال شام میں صدارتی انتخابات کا انعقاد اور وہ بھی پرامن ماحول میں اس ملک کے نظام میں ایک بڑا کارنامہ شمار ہوتا ہے۔ شام میں صدارتی انتخابات کے سامنے آنے والے نتائج کے مطابق بشار اسد بھاری اکثریت سے کامیاب ہوئے ہیں۔ شام کی پارلیمنٹ کے اسپیکر حمدو سباغ نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ بشار اسد 95.1% ووٹ لے کر صدارتی انتخابات میں کامیاب ہوئے ہیں۔ شام کی پارلیمنٹ کے اسپیکر کے مطابق صدارتی انتخابات میں کل 14,02,39,000 ووٹروں نے شرکت کی، جس میں سے 13,05,40,360 رائے دہندگان نے بشار اسد کے حق میں ووٹ دیا۔ صدارتی انتخابات میں شریک دوسرے دو امیدواروں محمود مرعی اور عبداللہ سلوم عبداللہ نے بالترتیب 4,70,276 اور 2,13,968 ووٹ حاصل کیے۔ پارلیمنٹ کے اسپیکر حمدو سباق کے کہنے کے مطابق ووٹنگ کا ٹرن آؤٹ 78% رہا۔ شام کے انتخابات کے نتائج نے اس ملک کے دشمنوں کو شدید مایوس کیا ہے۔ صدارتی انتخابات میں عوام نے اپنی ملک کی سرنوشت کا فیصلہ خود کرنے کا اعلان کیا ہے۔ شامی حکومت کے مخالفین کی ایک اہم حکمت عملی یہ ہے کہ اس ملک کے مرکزی نظام کو تقسیم اور منتشر یا کمزور کیا جائے۔ شام کے صدارتی انتخابات سے ظاہر ہوا شام کے نظام کے ملکی اور غیر ملکی مخالفین کی یہ حکمت عملی بری طرح ناکام ہو گئی ہے۔ بشار اسد جو سن 2000 سے شام کی صدارت کے منصب پر فائز ہیں، چوتھی مدت اور مزید 7 سال کے لیے صدر رہیں گے، اور اگر شامی آئین نہیں بدلا تو صدر کی حیثیت سے ان کی آخری مدت ہوگی۔ النجاح نیوز ایجنسی نے شام کے صدارتی انتخابات میں بشار اسد کی دوبارہ کامیابی کے حوالے سے لکھا ہے کہ دہشت گردوں اور تفرقہ پیدا کرنے والوں نے شام میں حالات خراب کر کے کوشش کی کہ بشار اسد کی شخصیت کو مقدوش کریں، لیکن اس ملک کے زیادہ تر عوام نے ان کی حکومت کا ساتھ دیا اور صدارتی انتخابات میں عوام کی بھرپور شرکت بشار اسد کی مقبولیت کی آئینہ دار ہے۔ اس بنا پر یہ انتخابات شام کے نظام کی بساط لپیٹنے والوں کے لیے بدترین شکست ثابت ہوئے۔ درحقیقت شام کے دشمن کہ جو فوجی و عسکری طریقے سے شام کے نظام کی بساط لپیٹنے میں ناکام ہوئے تھے، سیاسی طریقے سے بھی اس ملک کے اقتدار کو ناکام کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ اسی طرح شام کے صدارتی انتخابات شام کے نظام اور عوام کے درمیان تفرقہ پیدا کرنے والوں کے لیے اسٹریٹجک شکست کے آئینہ دار ہیں۔ رام اللہ نیوز ویب سائٹ نے اس بارے میں لکھا ہے، یہ اپنی نوعیت کے شام میں ہونے والے دوسرے صدارتی انتخابات تھے کہ جو ملک میں طویل جنگ کے باوجود کہ جس نے اس کے مختلف بنیادی ڈھانچے اور اہم پیداواری سیکٹر کو تباہ کر دیا اور بڑے پیمانے پر معاشی تباہی مچائی، لیکن انتخابات میں لوگوں کی شرکت کو نہ روک سکی۔ ان انتخابات میں شام کے عوام نے بھرپور اور وسیع پیمانے پر شرکت کی تاکہ وہ اپنے ملک کے روشن مستقبل کا انتخاب کریں۔ شام میں صدارتی انتخابات کے اندرونی نتائج کو دیکھتے ہوئے توقع کی جا رہی ہے کہ شام اپنے نئے دور میں ملکوں کے تعلقات میں تبدیلی کا مشاہدہ کرے۔ یہ تبدیلیاں شام کے صدارتی انتخابات سے قبل ہی شروع ہو گئی تھیں، اور انتخابات کے انعقاد کے ساتھ ہی صدارتی انتخابات میں عوام کے 78% شرکت اور بشار اسد کو 95% ووٹ ملنے سے ان تبدیلیوں کو مزید تیز کیا جا سکتا ہے۔ توقع کی جا رہی ہے کہ شام عرب لیگ میں واپس لوٹ آئے گا، اور بعض مغربی ممالک بھی شام کے ساتھ تعلقات کو بحال کریں گے، اور اس طرح شام کے خلاف غیر ملکی دباؤ میں کمی آئے گی۔ اس درمیان العین نیوز ویب سائٹ نے شام کے حالیہ انتخابات کے نتائج پر تبصرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ ان انتخابات میں عوام کی وسیع شرکت اور بڑے مارجن سے بشار اسد کی کامیابی اس ملک پر عالمی دباؤ کے کم ہونے کا باعث بنے گی، کیونکہ مغربی ممالک نے درک کر لیا ہے کہ شام کے عوام ابھی بھی بشار اسد حکومت کے حامی ہیں، اور داخلی بحران بھی ان کے انتخابات میں ان کی کامیابی کو نہیں روک سکا۔ شام کے انتخابات ان انتخابات میں شامل ہیں جس کے داخلی اثرات کے علاوہ بیرونی نتائج بھی نکلتے ہیں۔ اس وقت شام کے سیاسی عمل میں 4 ممالک امریکہ، ترکی، ایران اور روس کا اہم کردار ہے۔ امریکہ اور ترکی شام کے نظام اور اسی طرح اس ملک میں ہونے والے انتخابات کے شدید مخالف رہے ہیں، اور شام کے شمالی اور مشرقی علاقوں میں غیر قانونی طور پر موجود ہیں اور دہشت گردوں کی حمایت کرتے ہیں۔ اس کے مقابل میں اسلامی جمہوریہ ایران اور روس شام کے صدارتی انتخابات کی حمایت کے ساتھ ساتھ اس ملک کی عرضی سالمیت کے تحفظ پر تاکید کرتے ہیں۔ شام میں صدارتی انتخابات کا انعقاد امریکہ اور ترکی کے ساتھ مقابلے میں ایران اور روس کی کامیابی شمار ہوتے ہیں۔ اس درمیان ان انتخابات نے شام کی سرزمین میں امریکہ اور ترکی کی غیر قانونی فوجی موجودگی کو کہ جو ہمیشہ دمشق حکومت کے احتجاج کا باعث رہی ہے کو چیلنج سے دوچار کر دیا ہے۔ امریکہ اور ترکی کا شام کے سرزمین کو ترک کرنے کا موضوع صدر بشار اسد کے نئے صدارتی دور میں زیادہ سنجیدگی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ دمشق میں امریکہ کے سابق سفیر رابرٹ فورڈ نے کہا ہے کہ شام میں صدارتی انتخابات اور بشار اسد کی کامیابی سے نشاندہی ہوتی ہے کہ امریکہ کی ڈپلومیسی شکست سے دوچار ہو گئی ہے، اور جو بائیڈن کی پالیسی سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ شام میں واشنگٹن کی سرگرم موجودگی کے حامی نہیں ہیں۔ رابرٹ فورڈ نے مزید کہا کہ شام کے انتخابات امریکی پالیسیوں کی شکست ہیں کہ جس نے 7 سال تک اقوام متحدہ اور جنیوا کنونشنوں کو ڈھال بنا کر بشار اسد کو برطرف کرنے کی کوشش کی لیکن سب ناکام رہے۔ یہ انتخابات امریکہ کے عدم اثر و رسوخ کی نشاندہی کرتے ہیں۔ بشار اسد بھرپور طاقت و قوت کے ساتھ اقتدار میں آئے ہیں اور امریکہ جیسی طاقت بھی بشار اسد کا کچھ نہیں بگاڑ سکی۔ سامعین، اسی کے ساتھ اس پروگرام کا وقت یہیں پر اپنے اختتام کو پہنچا۔ اگلے پروگرام تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں، خدا حافظ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ تہران ہے، اسلامی گڑتنتر ایران کی آواز۔